پچھلے اتوار ہم دولت کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، دولت کا ہماری مسیحی زندگی اور خدمت اور گواہی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم خدا کا کلام سیکھ رہے تھے اور تھوڑی سی ہم دھرائی کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے چھٹے باب کی 24ویں آیت سے ہم نے یہ سیکھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اور ایک طرح سے دولت کو خدا کے مقابلے میں آقا اور مالک کے طور پر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی دولت بھی خدا بن جاتی ہے اور اس کا پیار خدا بن جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے ملا رہے گا دوسرے سے عداوت رکھے گا۔ اور پھر تیموتیس کے نام لکھے گئے پولس رسول کے پہلے خط کے چھٹے باب سے ہم نے سیکھا کہ روپیہ پیسہ بذات خود کوئی اتنی بڑی لعنت نہیں ہے، یہ خدا کی برکت اور بخشش بھی ہے، لیکن اس سے مغلوب ہونا، اس کا غلام بن جانا اور اس کی دوستی کا دم بھرنا، جسے بائبل میں زر کی دوستی کہا گیا ہے، زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اس لیے عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 15ویں آیت میں مسیحوں کو یہ کہا گیا، خدا پرستی کا اقرار کرنے والوں کو یہ کہا گیا کہ وہ زر کی دوستی سے خالی رہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا، جو دنیا بھی یہ کہتی ہے، وائز کی کتاب کے 10ویں باب کی 19ویں آیت کے مطابق روپے سے سب مقصد پورے ہو جاتے ہیں، بھلے وہ حرام کا ہو، ناجائز کمائی ہو، تو روپے سے سب مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ روپے کا ہماری زندگی میں ایک بڑا کردار ہے، روپے پیسے کا، دولت کا، ہماری انسانی زندگی میں اس کا بڑا اثر ہے، کردار ہے۔ اور پھر متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 19ویں باب کی 23ویں آیت سے ہم نے یاد کیا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر مشکل ہے، اور اس مشکل کو علامتی زبان استعمال کر کے اس طور سے بیان کیا گیا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ زر سے پیار کرنے والا شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یرمیا نبی کے صحیفے کے 17ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جو پچھلے اتوار ہم نے نہیں پڑھی تھی، کہ بے انصافی سے دولت حاصل کر لینا، کسی کی پراپرٹی لے لینا، دھوکے سے کہیں سے پیسہ لے لینا، کسی کا حق مار لینا، تو بے انصافی سے جو دولت حاصل کی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرندہ کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھ جاتا ہے، اور آخر کو لکھا ہے ایسا آدمی احمق ٹھہرے گا جو اس طرح کی ناجائز کمائی حاصل کر کے تو دولت مند بننا چاہتا ہے۔ امثال کی کتاب کے 19ویں باب کی 4 آیت سے ہم نے پڑھا کہ دولت بہت سے دوست پیدا کر دیتی ہے، ہلکا احباب بڑھ جاتا ہے، دولت مند کے ساتھ بہت سے لوگ اپنے سماجی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن غریب اور مسکین کے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ جو خون کا رشتہ ہے وہ خون بھی کہہ لیں سفید ہو جاتا ہے صرف اس دولت کے پیار میں اور اس فریب میں۔ اور پھر امثال کی کتاب کے 11ویں باب کی 28ویں آیت سے ہم نے سیکھا کہ انسان مال اور دولت پر بھروسہ کرنے کی آزمائش میں پڑتا ہے۔ کبھی کبھی مال و دولت ایک تو ہمارے لیے خدا بن سکتا ہے، ہم نہ بھی چاہیں تو لاشعوری طور پر وہ ہمارے لیے آقا یا مالک یا خدا بن سکتا ہے، دولت کا پیار۔ دوسری بات کہ دولت خدا سے ہمارا ایمان ہٹا کر تو اپنے پر لا سکتی ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ دولت پر بھروسہ کرنا یعنی انسٹیڈ آف ٹرسٹنگ گاڈ وی آر لائکلی ٹو ٹرسٹ ویلتھ اور میمنز, اس کو کہتے ہیں دولت, زر, پیسہ, تو اس پر بھروسہ کرنا. پھر اس کے ایک اور بھی نقصان ہے کہ دولت کی کہ دولت مند ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان کے اندر بڑا پن, غرور آ جاتا ہے, وہ پھولنے لگتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے اپنے تائیں ان سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. پھر دولت کا ایک اور بھی نقص ہے کہ اس سے انسان کے اندر عیش و عشرت کرنے کی رغبت بڑھتی ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہت تو رکھ سکتا ہے اپنے اندر کئی طرح کی جسمانی کلام سے ہٹ کر خواہشات پوری کرنے کی, لیکن وہ کر نہیں پاتا کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے, اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے. لیکن جب جیب میں آ جاتا ہے تو اکثر لوگ خدا کو بھول کر پھر عیش و عشرت کے دل دادا ہو جاتے ہیں, اس کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی ایماندار خدا پرست اس سے واقف بھی ہو اور اس میں گرنا نہ بھی چاہے تو ابلیس دولت میں انسان کو آزماتا ہے, جیسے اس نے ہمارے استاد خداوند یسوع مسیح کو آزمایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت اور شان و شوکت اسے دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو یہ میں تجھے دے دوں گا, کہ یہ میرے اختیار میں جس کو میں چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. تو دولت خدا کی طرف سے بھی ملتی ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ملتی ہے. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس کا ادراک کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حلال کی کمائی سے ہے, خدا کا دیا ہوا ہے, یا کہیں اور سے ہم نے بٹور لیا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر امثال کی کتاب کے 23 باب کی 4 آیت میں نصیحت کی گئی ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو, مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو, اس دانش مندی سے باز آ. کیوں باز آ؟ اس لیے کہ تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے یہ کہا تھا کہ زر کی دوستی, زر نہیں زر کی دوستی تمام برائیوں کی جڑ میں, اور بہتوں نے اس کی آرزو میں, اس کی خواہش میں, چاہنے میں کہ میں بھی دولت مند ہو جاؤں, بہتوں نے اپنے آپ کو طرح طرح کے غموں سے اپنے دلوں کو چھلنی کر لیا ہے, اور کئی طرح کی بہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشات میں پھنس کر تو بہت سارے لوگ خدا سے دور ہو گئے ہیں. دولت کے بارے میں بہت کچھ مسیح نے کہا ہے, کلام میں ہمیں ملتا ہے. خاص طور پر 4 ایسے اہم مواقع ہیں جہاں پر اصولی ٹھوس بنیادی باتیں دولت کے بارے میں سکھائی گئی ہیں. مثال کے طور پر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 16 باب میں لازر اور امیر آدمی کی موت اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دولت مند جب موہ اور یہ دوسری دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوا تڑپتا رہا, اور لازر جو اتنا دولت مند نہیں تھا, غریب آدمی تھا, وہ ابراہم کی گود میں عزت کی جگہ پہنچایا گیا. لوکا ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 19 باب کی 10 پڑھی جائیں تو وہاں پر زکائی کا, جس کا لفظی مطلب ہے راست باز اور پاک, لیکن لفظی طور پر وہ راست باز تھا نام کے لحاظ سے, لیکن چونکہ محصول لینے والا تھا تو محصول جو اس کے لیے مقرر تھا اس سے زیادہ لینے کی وجہ سے وہ ناجائز کمائی سے دولت مند ہوا ہوا تھا, اور وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح کی ملاقات اس کے ساتھ ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے, جب اس نے ثابت کیا کہ اب اس کے اندر دولت کا پیار نہیں ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے جس کا ناحق لیا ہے میں اسے چوگنا ادا کرتا ہوں, اور میں اپنا آدھا مال ویسے بھی میں غریبوں کو دیتا ہوں. تو اس نے ثابت کر دیا کہ اب خداوند یسوع اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنے کے سلسلے میں وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, دولت کا پیار چھوڑنا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا, اور اس نے جو ہی کیا ایسا مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. متی کی انجیل کے 19 باب میں ایک یہودی نوجوان جو بڑا مذہبی تھا, روزے دار تھا, نماز کا پابند تھا, شریعت پر بہت تکیہ کرتا تھا, اور وہ مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ تو حکموں پر عمل کر, اور اس نے کہا کون سے حکموں پر. جب مسیح نے یاد دلایا تو کہنے لگا یہ تو لڑکپن سے میں ان حکموں پر عمل کرتا رہا, اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے. تو کمی کی نشاندہی کی گئی, یسوع مسیح نے بھانپ لیا کہ مذہبی ہونا الگ بات ہے اور لمبی چوڑی بلند آواز سے دعائیں کرنا, چوگے پہننا, روزے رکھنا, مذہبی گفتگو کرنا اور مذہبی دکھائی دینا, ایکٹ کرنا, یہ فرق بات ہے اور خدا کی نگاہ میں راست باز ہونا الگ بات ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھانپ کر اسے کہا کہ اپنا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو وہ لکھا غمگین سا ہو کے چلا گیا, کیونکہ بہت دولت مند تھا, کیونکہ اس کو بہت برا لگا کہ جو سب سے پیاری چیز ہے دولت تو خداوند کہہ رہے اسی کو چھوڑ دے. تو اسی پس منظر میں, تناظر میں خداوند یسوع مسیح نے پھر یہ بات کہی کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے, اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا اس سے آسان ہے کہ وہ شخص جو دولت کا گرویدہ ہے, اس کا غلام ہے, اس کو خدا اور آقا اور مالک سمجھ کر پوچھتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. پھر لوکا کی مارف لکھی گئی انجیل کے 12 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے اور اس کی بہت فصل ہوئی ہے, اناج بہت ہوا ہے, اتنا اس کے پاس آ گیا ہے کہ اس کے پاس اب رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ جمع ہے, اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور میں اپنی پرانی کوٹھڑیاں ڈھاؤں گا اور میں نئی بناؤں گا. اور بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ نادانی کر رہا ہے. اس کو کہا گیا کہ اگر آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے تو یہ سب کچھ جو تو کہہ رہا ہے جمع کر رہا ہے, یہ پلاننگ کر رہا ہے بڑی بڑی کوٹھڑیاں بنا کر اناج جمع کرنے کا, تو یہ کس کام آئے گا. تو یہ مختلف واقعات اپنی زمینی خدمت کے دوران بتا کر خداوند نے اپنے حواریوں کو, اپنے پیروکاروں کو اور اپنے شاگردوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح دولت کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھتے اور سمجھتے تھے, اور کیسے وہ چاہتے تھے کہ اس کے پیچھے آنے والے بھی اسی نقطہ نظر سے اس بات کو سمجھیں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ جو دولت ہے اسے دنیا کا دنا ترین بادشاہ سلیمان بادشاہ وائس کی کتاب کے 5 باب کی 13 آیت میں دولت کو بلائے عظیم کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی بلا سب بلاؤں سے بڑی بلا دولت ہے, جس سے کرائم کی زندگی شروع ہوتی ہے, جرائم کی زندگی شروع ہوتی ہے, رشتہ داروں میں پھوٹ پڑتی ہے, دشمنیاں, قتل ہے اور مہاجرائی ہے, اور کئی جگہ تو دیکھا گیا ہے دولت کے سلسلے میں لوگ دوسروں پر جادو بھی کرتے ہیں, اور کہیں کہیں جادو کے اثر سے لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں, کیونکہ ابلیسی قوتیں انسانوں کو ہلاک بھی کرتی ہیں. قرض بھی ایک لعنت بن جاتا ہے, کئی دفعہ لوگ تھوڑے سے پیسے کسی سے قرض لے لیتے ہیں, سود پہ لے لیتے ہیں, وہ بڑھتے بڑھتے ان سے بس سے باہر ہو جاتے ہیں. حالانکہ بائبل میں منع لکھا آپس کی محبت کے سوا کسی بات میں, اور میں اس سے پیشتر کہ میں آگے کلام سناؤں, میں بڑی سنجیدگی اور احترام اور آپ کی عزت کرتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کوشش کریں بھوکے مر جائیں, قرض مت لو. صادق قرض دیتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. اس لعنت سے بچیے, خاص طور پر ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں جہاں لوگ بےچارے غریب لوگ مجبوریاں اور کئی بہانے بنا کر وہ ادھر ادھر سے پیسے لے کے تو اپنے مسائل میں اضافہ کر لیتے ہیں. اس خدا پر بھروسہ کریے, اس خدا پر بھروسہ کریں جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی, خدا وہاں سے بھی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور سلیمان بادشاہ اسے کیوں بلائے عظیم کہتے ہیں, کیونکہ ان کی آبزرویشن, ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ دولت مند بننے کی خواہش میں انسان کے اندر بے چینی آتی ہے, اس کا چین جاتا رہتا ہے, انسان دکھ داری کے تجربے میں سے, یعنی وہ تکلیف دہ حالات میں سے وہ گزرتا ہے, اور پھر اس سے انسان بیزار رہتا ہے, یعنی اندر اس کے کوئی سکون نہیں ہو, اپسیٹ ہوگا, بکھلایا بکھلایا پھرے گا, غلطی پر غلطی کرتا جائے گا, ٹھیک ہے. اور کئی لوگ اپنا قرض چکانے کے لیے کہیں اور سے قرض لے لیتے ہیں, اور وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. اور یہ اس طور سے انسان کہہ لیں کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ غلطی پر غلطی کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے جو بنیادی بات آپ کو بتائی وہ یہ تھی, ہم بحثیت کلیسیا بحثیت ایماندار اس پر توجہ دیں کہ دولت کا پیار اور دولت کا ناجائز استعمال اور ناجائز طریقوں سے حصول سب سے زیادہ ہماری روحانی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم ساری عمر چرچ آتے جاتے رہیں گے, لیکن ہم نے جہاں کے ہیں ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. کوئی ترقی, کوئی بڑھوتی روحانی طور پر تو نظر نہیں آئے گی. اچھے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں, گھر ہمارے پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں, اور کئی چیزیں ہمارے پاس ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں لکھا نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں, وہ ہم سے ہو سکتی ہیں. لیکن اسپرچل لائف میں روحانی ترقی وہ تو نظر آ جاتی ہے, سب دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص خدا میں بڑھ رہا ہے یا صرف باتیں ہی باتیں ہیں, اور جب سے خدا ان کو قبول کیا ہے بس کوئی اسپرچل گروتھ نہیں, روحانی قد نہیں بڑھ رہا. یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور اس نقصان کا جو اصول ہے وہ ہم نے سیکھا متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 13 باب میں, جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے. وہاں سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے بیج خدا کا کلام ہے اور بونے والا ابن آدم ہے. بیج اچھا ہے, لیکن انسان 4 قسم کے ہیں, یا انسانوں کے دلوں کی زمین 4 قسم کی ہے. ان میں سے ایک قسم کی زمین ان انسانوں کی ہے جسے جھاڑیوں والی زمین کہا گیا ہے, کہ جب جھاڑیوں میں کچھ گرا ہے تو جھاڑیاں ہیومن ڈیزائرز فلیشلی ڈیزائرز جسمانی خواہشات کی ایک تصویر ہے. جو بیج جھاڑیوں میں گرا تو بیج تو نہ بڑا, اس کی کوئی گروتھ نہیں, ادھر کا ادھر ہی ہے, لیکن جھاڑیاں وہ اس سے بڑھ کر اس بیج کو انہوں نے کیا کر لیا ہے, دبا لیا ہے, جو کہ جسمانی خواہشات ہیں, اور اس کو بڑھنے نہیں دیا. تو اس آیت کو بنیاد بنا کر میں نے آپ کو سکھایا کہ ہماری جو کلام سے ہٹ کر خواہشات ہیں, جسمانی خواہشات ہیں, اور جس سے خدا کا پاکرو رنجیدہ ہوتا, اور ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں, اس کے سبب سے ہماری روحانی ترقی رکی رہتی. آپ کے پاس کوئی اختیار نظر نہیں آئے گا, اسپرچل اتھارٹی, نو اسپرچل انڈرسٹینڈنگ, نو فروٹفل منسٹری, تو اس طرح کی جو روحانی پھل ہے وہ نظر نہیں آئے گا. باطنی انسانیت میں زور آور نہیں ہوئیں گے, سر سفید ہو جائے گا, باتیں پھر بھی بچوں والی ہوئیں گی. تو اس سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت. اسی متی کی انجیل کے 13 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے, دولت کا فریب کلام کو کیا کرتا ہے, دبا دیتا ہے. جو بیج جھاڑیوں میں گرا, یہ اس آدمی کی تصویر ہے جس کے دل کی زمین میں وہی بیج بویا گیا جو دوسرے انسانوں نے جو کلام سنا تھا, لیکن دولت کے فریب نے اس کو دبا دیا, بڑھنے نہیں دیا, ترقی نہیں کرنے دی. تو دولت کا ایک فریب بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, واٹ از ویلتھ, دولت ہوتی کیا. جب ہم دولت کی بات کرتے ہیں تو یہ سونے یا چاندی کے سکے یا بڑی مالیت کے نوٹ, وہی دولت نہیں, وہی دولت نہیں. ہر وہ چیز جس کو ہم قابل قدر سمجھتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو ہے, anything we put value on it, that is wealth. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز یا شخص یا جگہ جو ہماری نظر میں قیمتی ہے, اس کی کوئی ویلیو, اس کی کوئی قدر ہے, وہ بچے ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ڈگری ہو سکتی ہے, وہ کوئی بڑا اپنا خاندانی غرور ہو سکتا ہے کہ ہم اس خاندان سے ہیں. کئی لوگوں کو ذاتوں پر بڑا فخر ہوتا ہے, ہماری ذات یہ ہے. کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے, کوئی شخص ہو سکتا ہے جو خدا سے بڑھ کر ہماری زندگی میں جگہ لیتا جا رہا ہو. بزنس ہو سکتا ہے, لکھا ہے دنیا کا کاروبار کرنے والے دنیا ہی کے نہ ہو کے رہ جائیں, نہ کہیں عبادت میں جائیں, اور جائیں بھی تو یہاں تو موبائل, کئی لوگ ہیں موبائل کے بغیر عبادت میں نہیں بیٹھ سکتے, یہ بھی حیرت کی بات ہے. جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں ہمارا دل دماغ خدا کی طرف ہونا چاہیے. کاروبار ہو سکتا ہے, اناج ہو سکتا ہے, بہت برسوں کے لیے میرے پاس اناج ہے, میں اپنی پرانی کوٹھڑیاں ڈھاؤں گا. کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم خدا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے دولت ہے. اس لیے تو لکھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. بائبل کی ساری تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کا سب باتوں میں اول درجہ ہے. ہم مخلوق ہیں, ہم خالق سے بڑھ کر کسی کو اول درجہ نہیں دے سکتے, ہم خالق سے بڑھ کر کسی چیز, جگہ یا شخص کو مقدم نہیں جان سکتے, پیار نہیں کر سکتے, کہ سب باتوں میں خدا کا خالق, خدا جو رازق ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, جس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے, اس کا درجہ سب باتوں میں اول ہے. عبرانیوں کے خط کے 11 باب میں ہم ایمان کے سورماؤں کا ذکر پڑھتے ہیں. ایمان رکھنے والوں نے لکھا اپنا مال بھی لٹ جانا برداشت کیا, گھر جلا دیے گئے, انسانوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے تو گیلی کھال میں ان کو سی کر تو دھوپ میں پھینک دیا گیا تاکہ یہ سسک سسک کر مر جائیں بچارے. بازوں کو پکڑ کر آرے میں چیر دیا گیا, بازوں کو پکڑ کر تلوار سے قتل کر دیا گیا, لیکن انہوں نے رہائی قبول نہیں کی ہے, انہوں نے اپنے خداوند یسوع کا انکار نہیں کیا. کیوں؟ ان کو کوئی یہ دولت جو ان کی نگاہ میں کوڑا اور کرکٹ تھی, اس سے کوئی قیمتی چیز ان کو مل گئی تھی. کبھی سوچئے کہ آسمان کی بات سے ہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے. وہ خزانہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے, اس بادشاہی میں ہم داخل نہیں ہوئے ہیں, باقی سب کچھ ہے, تو اس کمی کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے. پھر لکھا آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا, اور یہ متلاشی حق, سوداگر کا روحانی مطلب ہے متلاشی حق ہونا. عمدہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا, جب اس کو ایک بیش قیمت موتی مل گیا تو پھر اور موتیوں کی تلاش کی حاجت نہیں رہی ہے. جس شخص کو پتا چل گیا کہ اس کھیت میں خزانہ ہے, اس نے سب کچھ اپنا بیچ کے وہی خزانہ خرید لیا, وہ کھیت خرید لیا, کیونکہ اس کے اندر خزانہ ہے. تو خدا کو اپنا خزانہ سمجھنا, سادہ الفاظ میں مانی خیز بات سکھائی گئی تھی کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو, اور بات جو سکھائی گئی وہ یہ کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہا ہے. کئی دفعہ ہمارا جو شوق ہے, کرکٹ کا شوق ہو سکتا ہے, فلمیں دیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے, آج ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال وہ شوق ہو سکتا ہے, وہی ہمارے ذہنوں میں چھایا ہوا ہو. جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے. اگر مال خدا ہے جس نے خود یہ تقاضا کیا کہ ہم انسان اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے پیار کریں, اگر وہ ہمارا مال ہے, اگر وہ ہمارے لیے قیمتی, تو پھر ہمارا دھیان, ہماری سوچ, ہمارا خیال, ہمارے ارادے اور منصوبے آسمانی ہوں گے. کیوں لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو؟ دو الفاظ لکھیں, عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو, جہاں مسیح موجود اور باپ کے دینے ہاتھ بیٹھے. تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور خیال. کئی سال پہلے میں کسی ڈیفنس کے علاقے میں کسی کے گھر میں عبادت کروا رہا تھا. میں کلام سنا رہا تو 6-7 لڑکے آ کے تو بیٹھ گئے عبادت میں. میں نے جب کلام ختم کیا تو میرے گرد جمع ہو گئے, کہنے لگے پادری صاحب کتوں آئے ہو؟ میں نے بتایا, بڑا سواد آیا تو اسی کلام سنایا, بڑا ہی سن چنگا لگا. میں نے کہا اور سواد لینا جے, ایسے میں ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا. میں نے کہا میں ڈگ روڈ سے آیا ہوں, جمعے کو عبادت ہوتی ہے ہمارے وہاں, کرائے کا مکان ہے, وہاں عبادت کرتے ہیں, تو جمعے کو آپ آ جائیں اور بھی سواد لینا ہے. اپنے آپ کو خدا کے کلام اچھا لگا تو اور سیکھیے آپ خدا کا کلام. کہنے لگے پر اسی جمعے نو نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں بھائی جمعے نو کی؟ اج جمعے نو نا ساڑا کرکٹ میچ ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم عبادت کے بعد کھیل لینا, اس میں کیا ہے, چلو گیم پسند ہوتی لڑکوں کو. تو میں نے اس دن سیکھا کہ کئی لوگوں کے لیے کرکٹ ان کو آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گا اس کا شوق. میں نے آپ کو بتایا کئی ہمارے مشغلے, ہابیز, ہمارے شوق, انہوں نے ہمیں دوزخ میں لے کے جانا ہے. ان کی وجہ سے ہی ہم نے آسمان کی بادشاہی سے باہر آنا. کیوں؟ جہاں کہیں خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز, شخص, جگہ, شوق, چاہت, آرزو, امنگ, اس کو ہم درجہ دیں گے, وہ خداوند کے لائق نہیں. آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگرد ہونے کی لاگت بتائی تھی, اور اس لاگت کے سلسلے میں ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی تھی کہ جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد ہونے کے لائق. کبھی آپ نے فلپیوں کے خط میں پڑھا پولوس رسول کی زبانی کہ جتنی چیزیں میرے لیے نفع کی تھی دنیاوی طور پر وہ بڑے فائدہ مند ہیں, لیکن روحانیوں کا ستیاناش کر سکتی ہیں, میں ان کو کوڑا, کرکٹ اور اپنی روحانیت کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں, تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور مسیح میں پایا. ایماندار وہ کوڑے میں ہی خوراک تلاش کرتے رہتے ہیں. پولوس رسول دنیاوی چیزوں کو جو روحانیت کو زنگ لودا کر دیتی ہیں, گھن کی طرح کھا جاتی ہیں, کئی لوگ ان کے سلسلے میں بھی اپنا آرام برباد اور اپنی محنت برباد, سائے کے پیچھے بھاگتے رہنا. یوشع نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تم کیوں وہ چیز کھاتے ہو جو روٹی نہیں, پان کھا رہے ہیں, تمباکو والے پان کھا رہے ہیں, یہ کون سا نشہ ہے بھائی, یہ کون سی روٹی ہے. مسیح نے کہا تھا میں زندگی کی روٹی ہوں. ہر اس چیز سے اجتناب کرنا جو ہماری روحانی زندگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بزرگ پولوس رسول نے اس کو بھانپ لیا, اور انہوں نے تو اس کو کوڑے کرکٹ سے تشبیہ دے دی. یہ نقصان دہ چیزیں ہیں, یہ کوڑا کرکٹ ہے, اور میں کوڑے کرکٹ کو پیچھے چھوڑ کر میں نشان کی طرف منزل کی طرف میں دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور مسیح میں پایا جاؤں. یہودا اسکریوتی کتنا بڑا اعزاز تھا کرسچن ہسٹری میں کسی شخص کا نام آ جائے کہ یہ بھی مسیح کا حواری تھا, شاگرد تھا, اور مسیح کے انر حلقے میں, قریبی ساتھیوں میں اس کا شامل ہو جانا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا. آج کبھی کسی بڑے خادم کے زیر سایہ رہ کر کو خدا کی خدمت کرنا سیکھتا ہے تو حلیم لوگ اور تربیت پذیر لوگ وہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. لیکن اس کو تو یہ اعزاز تھا کہ یہ استاد اعظم خدا یسوع مسیح کے زیر سایہ سیکھ رہا تھا. لیکن پیسے کے پیار نے کیا کیا, ایسی بری گواہی کہ آج کوئی بچے اپنے کا نام یہودا اسکریوتی نہیں رکھتا, ایسی بری گواہی اس کے ساتھ منسلک ہے. اکن اور اس کا سارا خاندان کیوں برباد ہو گیا اسی گناہ میں. اپنے سکے معصوم خوبصورت خدا پرست بھائی کو بڑی بڑی داڑھی والے بزرگوں نے, بزرگ بھائیوں نے مصریوں کے ہاتھ یوسف کو بیچ دیا پیسے کے چکر. یسوع مسیح جو خدا میں سے خدا آسمان کا جلال چھوڑ کر آیا ہے 30 سکوں کی خاطر اس کو بیچ دیا گیا. تو جب ضرور پولوس رسول نے کہا کہ زر کی دوستی تمام برائیوں کی جڑ ہے, تو آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر پالیٹکس پر روپے پیسے کا اثر ہے, چرچ لائف اور منسٹری پر پیسے روپے کا برا یا اچھا اثر ہے, شادی شدہ زندگی اور ازدواجی زندگی کی تباہ حالی یا اس کی عزت اور توقیر میں روپے پیسے کا بڑا دخل ہے, رشتے ناطے کرنے میں روپے پیسے کا بڑا دخل ہے, دوستیاں پیدا کرنے, برادری, رشتے داری, ریلیشن شپس میں روپے پیسے کا بڑا دخل ہے, گویا انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روپے پیسے کا اثر ہے. اور اگر ہم اس کو, اس کے اثرات کو, اس کے نتائج کو خدا کے کلام کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے تو ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم پچھتائیں گے. ممکن ہے کہ ہمارا سونا چاندی ہی ہمارے خلاف گواہ بن جائے. گیونگ کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ خدا کے کام کے لیے غریب امیروں سے بڑھ کر خدا کے کام کے لیے روپے پیسہ دیتے, کئی جگہ میں نے دیکھا. لیکن جن کے زر سے پیار ہے وہ نہیں. میں نے ایک دفعہ اسی چرچ میں اناؤنس کیا کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ استعمال نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے میرے اپنے گھر میں سب سے پہلے, اور ہم سبوں کے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو ہمارے کام کی نہیں ہیں, لیکن ہم نے دینی نہیں کسی کو. اسی کو مٹیریلزم کہتے ہیں. میری چیزیں میں کیوں دوں, نہیں ضرورت کی, بھلے 20 سال سے پڑی ہوئی ہے, کام نہیں آئی ہے, کسی محتاج کو نہیں دینی, دوسرے کو نہیں دینی. جمع کرتے جاؤ. بہت بڑی حماقت ہے جو ہم کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہ اناؤنس کیا چرچ میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں, آپ کے پاس کوئی 2 استریاں پڑی ہیں, ایک ایسی بیکار پڑی ہے, 3 پڑی ہیں, دے دو کسی غریب کو, دے دیں گے. اتنی بڑی کلیسیا ہے نا, جو نکمی چیز تھی کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے والی وہ لوگ میرے گھر دے گئے تھے کہ یہ کسی غریب کو دے دو. ماں سو اکا دکھا لوگ, میں اتنا دکھ ہوا مجھے, میں نے کہا میں نے تو غلطی کی ہے کہہ کے, جتنا کو میں روحانی سمجھتا وہ ہے نہیں. مسیح نے اپنی جان تک دے دی ہوئی ہے, ایماندار شیئر کرتا ہے, اپنی برکات میں دوسروں کو شامل کرتا ہے, اپنے توڑوں میں دوسروں کو شامل کرتا ہے, جو کچھ خدا سے پایا ہے دوسروں کے ساتھ اس کو, یہی کمیونین ہے. ہم نے تو آج تک روٹی اور اس میں شیرے میں ہم شریک ہو گئے, ہم نے سمجھا یہ کمیونین ہے. امال کی کتاب میں، امیر لوگ جو تھے وہ اپنی دولت میں غریب کلیسیا کے ممبروں کو شریک کرتے، وہاں صاف لکھا کسی نے اپنے مال کو اپنا نہیں، نہ منہ سے نکل رہا، لکھا کسی نے اپنے مال کو اپنا مال، تو کہتے یہ ہمیں جو خدا نے دیا ہے وہ دیا ہے، جو اضافی ہے ہمارے کلیسیا کے غریب بہن بھائیوں کے لیے، اور بغیر مانگے دیتے تھے، بغیر مانگے. اور پھر وہاں لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی محتاج کیوں محتاج نہیں تھا، کیونکہ جن کو خدا نے زیادہ دیا ہے ان کا چیزوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ پیار تھوڑی تھا، ان کا تو خدا کے ساتھ پیار تھا، تو لہذا وہ اپنی برکت میں دوسرے لوگوں کو شریک کر. اب دولت کے بارے میں جو متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ دولت کا فریب، دولت کا فریب کلام کو دبا دیتا ہے تو اس کو بڑھنے نہیں دیتا. فریب کیا ہوتا ہے؟ فریب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں ہے ہم اس کو حقیقت سمجھیں. فریب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں ہے ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. میں شروع شروع میں کلیسیائی خدمت اور انتظام کے سلسلے میں آلموسٹ ہر مہینے لاہور جاتا تھا انتظامی میٹنگز، تو تھرڈ کلاس میں جانا ٹرین میں بیٹھ کے، اور کئی دفعہ حیدرآباد گاڑی رکنے تو ایسے لگنا ہماری گاڑی چل پڑی ہے، تو دیکھا ہماری تدری کھڑی ہے، پاس والی گزری ہے. اس کو کہتے فریب ہائے نظر، ایک چیز ہمارے سامنے ہے اور ہم اس سے فریب کھا رہے ہیں، ٹرین دوسری چلی ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں. ایک دن میں گاڑی پہ آ رہے تھے جیسے جہاز آ رہا، میں نے کہا جہاز فضا میں کھڑا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی ہے، اپوزٹ سے ڈائریکشن سے آ رہا ہے نا، تو وہ کھڑا ہوا نہیں تھا. بہت دفعہ جو چیز ہمیں ان آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں پاتے، تو اندیکھی چیزوں کو اور خدا کے بھیدوں کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو لکھا ہے دولت کا فریب، اور آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو طرح کے لوگ فریب کھا رہے ہیں، دو طرح کے لوگ، خدا پرست بھی فریب کھا رہے ہیں اور جو خدا پرست نہیں ہے وہ بھی فریب کھا رہے ہیں. آئیں اس آیت کو پڑھیے، ممثال 13 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن فریب ہے نا، وہ سمجھتا میں بڑا دولت مند ہوں لیکن خدا کہتے ہیں کہ نادار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گناہگار، یہ خدا کی پہچان نہ رکھنے والا شخص. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دولت مند ہوں تو فریب میں مبتلا ہے، دولت مند وہ نہیں ہے. اور اس کو مزید اگر آپ نے سمجھنا ہو تو زبانی بتاتا ہوں، تھوڑا ٹائم بچاتا ہوں. مکاشفہ میں جو لودیکیا کے کلیسیا کو پیغام دیا گیا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ تو اندھا، ننگا، نادار اور کمبخت ہے. میرے سے آگ سے تپایا ہوا سونا آگے کا لکھا ہے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. اور لودیکیا کی کلیسیا کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے، وہ گناہگار نہیں تھے، لیکن یہ وہی بات ہے، کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے. ایسے ہی جیسے لوکا کی انجیل کے 12 باب میں جس شخص کے بہت فصل ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی کوٹھڑیاں ڈھا دوں گا، اے میری جان خوش رہ، چین کر، کھا پی موج کر، کسی کی تجھے ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے تیرے پاس ہے. وہ بھی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا تھا لیکن اسے کہا گیا کہ اے نادان، یہ نادانی کر رہا ہے جو کچھ تو کہہ رہا ہے، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. تو کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے، اور اس میں کون ہے؟ اس میں مسیحی لوگ شامل ہیں، ایماندار شامل ہیں. وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے. اور اگر مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں سمرنا کی کلیسیا کو جو کلام دیا گیا تھا، تو آپ اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، لیکن تو کیا ہے؟ مالدار ہے. بہت دفعہ مسیحوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، اور وہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ دنیا کے ترازو سے، دنیا کے پیمانے سے اپنے آپ کو ناپتے ہیں، دولت مندوں کے ساتھ اپنے آپ کو ناپتے ہیں، تو پھر اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کلام یہ کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے، ہمیشہ کہے گا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، پر بڑا مالدار ہے. تو میں نے شروع میں کہا کہ دونوں ہی فریب کھا رہے ہیں. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا مالدار ہوں، اور جو اتنا مالدار ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس مال کیا کیا ہے، وہ یہ رٹ لگائے ہوئے جی میرے پاس کیا ہے. آپ کے پاس ایک مرلہ زمین بھی نہ ہو، غور سے سن لو میری بات، آپ کے پاس ایک مرلہ زمین بھی نہ ہو، تب بھی آپ ایسے ارب پتیوں لوگوں سے زیادہ دولت مند ہیں. جب آپ کلام میں اپنے آپ کو دیکھیں، جب آپ کلام میں اپنے آپ کو دیکھیں، لوکا کی انجیل کے 16 باب میں، زبانی بتاتا ہوں، لوکا کی انجیل کے 16 باب میں بتایا گیا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار رہتا ہے وہ بہت میں بھی کیا ہوگا، وہ دیانتدار ہوگا. تو اگر تم یہ جو فنا ہونے والی ناراست دولت ہے اس میں دیانتدار نہ رہے، تو آگے ایک دولت کا ذکر ہے اور وہ لکھا ہے حقیقی دولت. تو حقیقی دولت تمہارے کون سپرد کرے گا؟ اب کلام مقدس میں سے دو سچائیاں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ایک ہے دولت، ایک ہے بے نہایت دولت جس کا افسیوں کے خط میں ذکر ہے. اور لوکا کے انجیل کے 16 باب میں حقیقی دولت کا ذکر ہے. حقیقی دولت کون تمہیں دے گا؟ میں اور آپ چونکہ حقیقی دولت سے اتنے روشناس نہیں ہے، واقف نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں نہیں ہے، اور ہم خدا کے نقطہ نظر سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی ایماندار کے اندر نہ شکرا پن، اور اس کے ہونٹوں پر یہ اقرار کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کلام پھر ایسے ایماندار پر صادق آتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے. خدا نے چاہا تو کل تو میں کوئٹہ جاؤں گا، میں ایک اتوار چھوڑ کے آؤں گا، اور میری بڑی دلی آرزو ہے کہ میں آپ کو حقیقی دولت بتاؤں. حقیقی دولت کیا ہے؟ تو میری نگاہ اس بات پہ پڑی، عبرانیوں کے خط کا 11 باب، وہاں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کیوں انکار کر دی؟ لکھا ہے کہ اس نے مصر کے خزانوں تباہ کر دینے والی اور پر لگا کر اڑ جانے والی دولت کی بنسبت، اس نے مصر کے خزانوں کی بنسبت خدا کی امت کے ساتھ مسیح کی خاطر بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور اس نے مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جاننا، اس وجہ سے اس نے انکار کر. اس کا مطلب ایک دولت ہے، ایک اس سے بھی بڑی دولت ہے، اصل دولت ہے، حقیقی دولت ہے. مصر کے خزانوں سے بڑی دولت ہے، اور چونکہ وہ خدا کے ذہن میں ہے اس لیے خدا یہ فرماتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے سمرنا کی کلیسیا کی طرح، لیکن بڑا مالدار، بڑا مالدار. خدا نے چاہا اس حقیقی دولت کے بارے میں تاکہ ہم فریب میں سے باہر نکلے، ہم سمجھیں کہ ہم کیا کہ میں آپ کو بتاؤں، جس آدمی کے سر کے بال تک خدا نے گنے ہوں وہ کوئی عام آدمی ہوتا ہے؟ جس کو خدا کہہ دے جہاں کہیں تو جائے گی، جہاں کہیں تو جائے گا، میں تیرے ساتھ ساتھ ہی جاؤں گا، وہ کوئی آرڈنری آدمی ہے؟ جس آدمی کی شبی خدا نے اپنے ہاتھوں پہ کھود رکھی ہے وہ کہے میں بڑا غریب، میں بڑا مسکین ہوں. ہاں ناراض، دولت ہماری جیب میں نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے دیتا رہے گا خدا، اسے بڑھ کے بھی دے گا، بڑھ کے بھی دے گا. لیکن سوال یہ ہے، مٹنے والی، قائم نہ رہنے والی، پرندوں کی طرح، چڑیا کی طرح پر لگا کر اڑ جانے والی دولت، ایک سائے کی مانت، کیا ساری عمر ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، یا ہم کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ کہا گیا کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو تو کیسے ہم اپنا مال آسمان پہ جمع کریں گے؟ کیسے اس کے ریوارڈ میں یا اس کے بدلے میں ہمیں آسمان پر خزانہ ملے گا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ کیا ہے کیا نہیں؟ کیونکہ ہماری جو لیونگ ہے وہ اکنامک ورلڈ میں ہے. آج دنیا رشتے ناطے، بزنس اور ایگریمنٹ اور کئی چیزیں وہ منافع کو بنیاد بنا کر کرتے ہیں، اور دنیا کے لوگ نور کے فرزندوں سے بہت ہوشیار ہیں، اپنے کاموں میں، اپنے لین دین میں، اپنی ترجیحات میں، اپنی معلومات میں، انفارمیشن میں، علم میں، حکمت میں، پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں. ہم ہی وہ انسان ہیں جو اتنی بڑی ہستی کے پیروکار ہونے کے باوجود بھی ہم کبھی بھکاری بنے رہتے ہیں. جو شخص رشتے میں خدا کا بیٹا ہو، جو شخص رشتے میں خدا کی بیٹی ہو، کتنا قیمتی وہ شخص ہوگا. کیا مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے. تمہاری قدر تو ان سے بہت زیادہ ہے. خدا ہماری قدر کرتا ہے، ہم اپنی نہیں کرتے. سیلف انڈرسٹینڈنگ، اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ کون ہیں، خدا کی نگاہ میں آپ کون. جس دن ہم اس کو سمجھ جائیں گے ہم فریب سے باہر نکل آئیں گے. جب ہم فریب سے باہر نکلیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارے چہرے کی رنگت بھی بدل جائے گی، خدا کا جلال ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ہمارے باطنوں میں خدا کی خوشی، خدا کی تسلی، خدا کا سکون آ جائے گا. اس آزمائش سے ہمیں بچنا ہے، دولت کے فریب کی آزمائش سے ہمیں بچنا ہے. یہ کہیں ہمارے دلوں کے تخت پر نہ بیٹھ جائے. یہ بڑی کسی شخص کی بد نصیبی ہوئے گی کہ ساری عمر دولت کے فریب میں رہے اور ایک سٹیج آئے کہ خدا کے زور چھاتی پیٹے کہ میں نے کہاں زندگی گوا دی ہے. اسی لیے تو لکھا کر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اس لیے تو لکھا ہے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. دعائے ربانی جب سکھائی گئی تو کیوں یہ کہا گیا کہ خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ روز کی روٹی ہمیں آج دے. اس سال 6 مہینے کی روٹیاں کیوں نہیں مانگ لیتے یا یہ دعا کیوں نہیں سکھائی تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم روز کی روٹی نہیں مانگتے تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں خدا پہ ڈپینڈ کرنا بھول جائیں گے. ہم اپنے اوپر انحصار کرنے لگیں گے, اپنی دولت پر, اپنی چیزوں پر. شاید خدا کی ضرورت ہمیں محسوس نہ ہو اور ہم بھی اس امیر آدمی کی طرح اسی آزمائش میں پڑ جائیں. آئے میری جان, کھا پی خوش رہ, چین کر, تیرے لیے بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے. کیا ضرورت ہے کوئی دعا کرنے کی, کوئی روزہ رکھنے کی, کوئی خدا کے گھر جانے کی, کوئی دہ یقین دینے کی, کوئی گناہ سے باز آنے کی, کوئی خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے کی, یا کسی اور انسان کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو خود سب کچھ کر سکتی ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ تباہ حالی کی طرف ایسے ہی بڑھتے جا رہے ہیں جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ جال میں گرفتار ہونے کے لیے تیزی سے اس کی طرف اڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھندے میں پھنس رہا ہے.